ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز ناظرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کے فضل و احسان اور اسی کی توفیق و عنایت سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں. یہ سب کیف، سرور اور لذتیں اور حلاوتیں اور سب کیفیتیں اللہ کے فضل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت اپنے اس فضل کو قائم رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ اس مشن پر قائم رہے. بحمد اللہ تعالی، آپ نے اپنی ایمانی جذبات کی تسکین کا بہت سا سامان حاصل کر لیا. میں چند کلمات اپنے موضوع کے تسلسل میں، جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تشکیل سیرت کے 15 ضابطوں کا بیان چل رہا ہے، اس میں اگلے موضوع پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، یہ علی طرحی صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے، درمیان میں ایک مصرع انہوں نے پڑھا، اس کا مفہوم اس طرح تھا کہ خدا پکڑتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑاتے ہیں. کسی دوست نے چٹ بھیجی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ممکن ہے یہ بات کسی ساتھی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، تو انہوں نے اس کے لیے وضاحت طلب فرمائی. سو بجائے اس کے کہ میں تفصیلاً اس پہ عرض کروں، اس کا جواب فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت ہے. یہ حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت کا بیان تھا، اور شفاعت کہتے اسے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کے باعث پکڑ لے اور حضور اپنی شفاعت کے باعث چھڑا لے. اللہ بندے کی بدعمالیوں کے باعث پکڑ لے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے چھڑا لیں، اس کو شفاعت کہتے. اس پر بہت سے خطابات ہیں میرے، بہت سے کیسٹ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام شفاعت پر، تو اگر آپ وہ کیسٹ لے لیں تو درجنوں کے قریب میرا خیال ہے اس مقام کے مختلف گوشوں پر خطابات ہوں گے، کیسٹ مل جائیں گے آپ کو تفصیل سے سنیں. اس لیے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا اس پر تفصیلی گفتگو کی، کہ بہت سا مواد پہلے خطابات اور دروس اور کیسٹ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اختیار دیا گیا. اللہ پاک نے مجھے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو باتوں کا، ان میں سے جو پسند کر لے لے لے. دو سودے ہیں، جو پسند کرتا ہے چن لے. ایک سودا یہ ہے، فرمایا محبوب آج ایک سودا کریں، آج ایک سودا کریں، یا تو یہ قبول کر لے کہ بغیر حساب و کتاب کے محبوب تمہاری آدھی امت کو جنت میں ڈال دوں، بغیر پوچھ گچھ حساب و کتاب کے آدھی امت جنت میں بھیج دوں، معاف کر دوں، بخش دوں اور انہیں جنت عطا کر دوں. ایک تو سودا یہ ہے، اور دوسرا سودا یہ ہے کہ محبوب تم شفاعت کا حق لے لو، یعنی چھڑانے کا حق لے لو. دوسرا سودا یہ، اب تمہاری مرضی ہے، جو سودا پسند ہے میں کرنے کو تیار ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا مولا وہ پہلے والا سودا پسند نہیں، وہ جو بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت سیدھی جنت میں جا رہی ہے، بغیر حساب و کتاب سیدھی جنت میں آدھی امت جا رہی ہے. کرم دیکھیے حضور علیہ السلام کا، فرماتے ہیں مولا یہ سودا پسند نہیں، فخر تو شفا، مجھے چھڑانے کا حق دے دے، اپنے پکڑے ہوئوں کو چھڑانے کا حق دے دے، بجائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے آدھی امت کو بخش دے، مجھے یہ سودا دے دے کہ جنہیں تو پکڑ لے میں انہیں چھڑا سکوں. فختر تو شفا، بس میں نے شفاعت کا حق لے لیا، شفاعت کا حق لے لیا. اب آپ کہیں گے کہ اس کا معنی تو ہے کہ میں نے شفاعت اختیار کر لی، شفاعت کا حق چن لیا، اور آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ جنہیں تو پکڑ لے انہیں چھڑانے کا حق دے دے. تو میں نے عمدن یہ مفہوم کیا تھا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ شفاعت کہتے ہی اسے، اور یہ حدیث پاک میں آگے تو آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لے لیا. کیوں آقا؟ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشی جا رہی تھی، بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا سودا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں نے یہ قبول نہیں. کہ آقا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس سودے کو قبول کر لیتا اور اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بخش دیتا، آدھی امت کو بخش دیتا اور جنت میں بھیج دیتا، ممکن ہے میرا کوئی گناہگار امتی بعد میں مجھے پکار کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بھی کرم کر دیں، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوتا، گفیر کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوتے اور میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ جاتی کہ آقا جا رہے ہیں، اور مجھے تکتے ہی پکار اٹھتا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ کوٹا تو پورا ہو چکا تھا، کوٹا تو آدھی امت کی بخشش کا سودا تھا، وہ تو جنت میں جا چکی تھی، اب تو کوٹے میں گنجائش ہی نہیں تھی، پھر میں کیا کرتا؟ کہ کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو وہ گھسیٹ کر لے جاتے رہیں دوزخ میں، وہ مجھے پکارتا رہے اور میں پھر بھی دیکھتا رہوں خاموش خاموش دیکھتا رہوں، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے فرمایا میں نے یہ جب خیال کیا تو فختر تو شفا، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ سودا نہیں قبول، مجھے چھڑانے والا حق دے دے. لأنها عام، اور حق کے شفاعت اس لیے لے لیا کہ یہ عام ہے، اس پر تو آدھی امت والی قید تھی نا، اس پر قید ہی کوئی نہیں، اس پر آدھی امت کی بین ان یدخل نصف امت الجنہ، اس میں آدھی امت کی بخشش کی قید تھی، آدھی سے آگے حکم ہوتا کہ بس حد پوری ہو گئی، اور شفاعت پر تو حد ہی کوئی نہیں ہے، شفاعت چھڑانے والے حق پر حد کوئی نہیں. سو یہ چونکہ عام حق تھا میں نے یہ لے لیا، عام حق تھا یہ لے لیا. یہ ارشاد فرما کے آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اترونها للمتقین ولکنها للمذنبین الخطائین. لوگوں تم کیا سمجھے ہوئے ہو کہ یہ جو میں نے شفاعت کا حق لیا ہے چھڑانے کا اور بخشوانے کا، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے؟ کیا سمجھے ہوئے ہو کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، نیکوکار کو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ ان کے لیے اپنی شفاعت استعمال کروں جبکہ ان کی بخشش کے لیے اللہ کا وعدہ ہی کافی ہے. اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایمان لائیں عمل صالح کریں وہ بخشے جائیں گے، تو جو خدا کے وعدے کے باعث خود بخود بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے شفاعت استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو کیا یہ خیال ہے کہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، لاکنہا للمذنبین الخطائین، یہ تو ان گناہگاروں کے لیے ہے جنہیں خدا نے پکڑ لیا ہوگا، ان گناہگاروں کے لیے ہے جو پکڑے ہوئے ہوں گے اپنی بدعمالیوں پر، جن کی گرفت ہو چکی ہوگی، جن کا نامہ اعمال اس قابل نہیں ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائے، جو اپنے عمل کی بنا پر چھوٹنے کے قابل نہیں ہوں گے، مذنب ہوں گے، خطا ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے اور اپنے عمل کے باعث پکڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے شفاعت کام آئے گی، وہ مجھے پکاریں گے اور میں کہوں گا ان کو چھوڑ دو. خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، یہ وہ شعر پڑھ رہے تھے نعت، للمذنبین الخطائین، جو گناہگار پکڑے ہوئے ہوں گے میں نے تو شفاعت کا حق ہی انہیں کے لیے دیا ہے کہ ان کو چھڑا لو، ان کو چھڑا لو. سبحان. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یوزع للانبیاء منابر یجلسون علیہ حتی یبقى منبری لا اجلس علیہ وانا قائم بین یدی ربی منتصبا. قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء کرام کے لیے منبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، منبر بچھ جائیں گے، کرسیاں بچھلا جائیں، سٹیج لگ جائیں گے، اور حکم ہوگا انبیاء علیہ السلام کو کہ منبروں پر بیٹھ جاؤ، منبروں پر بیٹھ جاؤ. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی منبروں پر بیٹھیں گے اپنے حسب منصب و مقام، اور اولیاء بھی اپنے منصب و مقام کے مطابق منبروں پر بیٹھیں، لہم منابر من نور، ان کے اوپر نور کے منبر ان کے لیے بچھ جائیں گے، قربان جائے. جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں ان کو منبروں اور کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں انہیں عدالت میں کرسی دی جاتی ہے بٹھانے کے لیے. خدا کی عدالت کا دن ہوگا نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ندا آ رہی ہوگی آج کس کا دن ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے، آج اس کی عدالت بپا ہوگی، اس کی عدالت بپا ہوگی اور ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا، اپنا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ پرتیت ہو رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے. تو لوگ اس حال میں پیش ہیں تو عدالت میں جن پر مقدمہ ہو اور اپنی صفائی کے لیے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں، کیا کبھی عام دنیا کی عدالت جن کو بیٹھنے کو کرسیاں دیتی ہیں؟ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں. کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اور جو حساب و کتاب دینے کے لیے آئے ہوں، جن سے پوچھ گچھ ہونی ہو، انہیں کرسیاں نہیں، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے. اس کا پتہ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا حال یکساں نہیں ہوگا، کئی اپنے نام اعمال لے کے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی یوزع للانبیاء منابر، کئی منبروں پر بیٹھے ہوں گے، کئی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. لہم منابر من نور، کئیوں کے لیے نور کے منبر، نور کی کرسیاں، نور کی سیجیں بچھی ہوں گی. انہم لعلی نور، ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ نوروں پر قائم اور متمکن ہوں گے اور نوروں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پھر یخبتہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر منزلت کو دے کے رشک کریں گے کہ مولا ہم تو نبی تھے، ہمیں تو ممبر ملے، یہ نہ نبی نہ شہید، ان کو بھی ممبر مل گیا تیری بارگاہ میں. ہم تو نبی تھے تو ہماری نبوت کا مقتضا تھا کہ تم نے عزت سے ہمیں ممبروں پر بٹھایا. یہ نہ نبی نہ شہید. ان للہ الا اناسن ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ مولا یہ لوگ کون ہیں، یہ نہ نبی اور نہ شہید مگر تیری بارگاہ میں اس طرح عزت اور شان سے بیٹھے، نور کے ممبروں پر بیٹھے اور چہروں سے نور نکل رہا ہے، کون ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں آخر پہ جا کے ثم قرا هذه الايه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے. مولا وہ کون ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی. مولا اس ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ معین الدین اجمیری بیٹھا ہے، یہ داتا گنج بخش علی ہجویری بیٹھا ہے. اس ممبر پہ کون ہے جس کا نور چمک رہا ہے؟ یہ بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھا، یہ شاہ نقشبند بیٹھا ہے، حضرت خواجہ بہاؤدین بخارا کے مرد بیٹھے. یہ کون ہے؟ یہ مجدد ثانی بیٹھے ہیں، یہ سلطان باہو بیٹھے ہیں، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی بیٹھے ہیں. نہ نبی ہے نہ شہید ہیں مگر سج دھج کے ممبروں پر بیٹھے ہیں. تو ادھر انبیاء بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، ادھر اولیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں. تو ہر کوئی ایک حیثیت سے پیش نہیں ہوگا، کچھ ہوں گے جو خود جو اللہ کے وعدے سے چھوٹ کے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو پکڑے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو چھڑانے والے ہوں گے. یہ سب فرق ہے، جدا جدا حال ہے، جدا جدا حال. آقا نے فرمایا یجلسون علیہا، تمام انبیاء اپنے اپنی کرسیوں پر ممبروں پر بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہوں، حتی یبقا ممبری، میری کرسی اور میرا ممبر خالی رہ جائے گا، لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا. آقا تو کیا وجہ ہے، ہر کوئی بیٹھا ہے اور آپ نہیں بیٹھے؟ اب بات کو سمجھے نا. تو یہ بات پہلی تو یہ کہ یہ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء قیامت کے دن اللہ کی حضور مہمان خصوصی بن کے بلائے جائیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ بلائے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء شہداء تو مہمان خصوصی ہو گئے، یہ تو مہمان خصوصی ہو گئے، تو پھر کوئی صدر بھی تو ہونا چاہیے نا اس مجلس کا. وہ مجلس جس میں مہمان خصوصی ہوں تو کوئی صدر بھی تو ہوتا ہے نا، باقی تو ساری قوم قیامت میں جمع ہیت السانعین ہو گئی، اپنے فیصلہ سننے کے منتظر بیٹھے کھڑے ہیں، وہ تو سب حاضرین اور سامعین ہو گئے. باقی ساری کائنات انسانیت کیا ہو گئی؟ حاضرین اور سامعین. سب انبیاء شہداء اولیاء ہو گئے مہمانان خصوصی. تو مولا کوئی اس مجلس میں کسی کو تو نے صدر بھی مقرر فرمایا ہے؟ ہاں صدر میرا مصطفیٰ ہے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے، کسی نے تو یہاں صدر مجلس اللہ پاک کے لیے بیان کیا اعلیٰ حضرت کے شعر میں، اس طرح ذوق کی بات ہے، وہ بھی بجا ہے، میرا اپنا ذوق ہے. تو مہمانان خصوصی انبیاء شہداء اولیاء، اور اس مجلس میں صدر اللہ نے حضور کو مقرر فرمایا ہو. اصا یب اصا کا رب کا مقام محمود، محبوب یہ جو مقام محمود کی کرسی ہے نا، وہ کرسی ہے صدارت. ہر کوئی مہمان خصوصی کی کرسیوں پر بیٹھا ہے اور حضور کرسی ہے صدارت پر بیٹھے، کرسی ہے صدارت پر بیٹھے. اور صدر کی علامت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے، ہر کوئی چپ، وہی بولے یا جسے اجازت دے وہ بولے، صدر اسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا ارسلوا. جب ہر ایک خاموش ہوگا تنہا بولنے والا میں ہوں گا، قیامت کے دن خطیب بولنے والا تنہا میں ہوں گا. بس فقط میں بولوں گا ہر ایک کی زبان بند ہوگی، یا جس کو اجازت دوں گا وہ بولے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ، یہاں ایک تو ہے نا مقام محمودہ، کہ حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے گا. ایک حدیث تو یہ آتی ہے کہ پوچھا گیا حضور وہ مقام محمود کیا ہے، فرمایا مقام شفاعت. عرض کیا حضور وہ مقام شفاعت جس پہ آپ کو بٹھایا جائے گا وہ کون سی جگہ ہے، فرمایا اللہ کا عرش جہاں اس کی کرسی ہوگی اس کے دائیں جانب مجھے بٹھایا جائے گا. اللہ اپنے عرش اور اپنی کرسی کے دائیں جانب مجھ کو بٹھائے گا. یہ تو ایک حدیث ہے، یہ تو ایک حدیث اور بتا دوں اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں، میرا ذوق اور میرا ایمان تو اس کو مانتا ہے، حدیث ہے، ائمہ نے بیان کی ہے، امام قرطبی بیان کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ مقام محمود اور مقام شفاعت کے دائیں جانب بٹھائیں گے، اور دوسری حدیث پوچھا حضور مقام محمود کیا ہے، تو میں مقام محمود پہ حضور کا بٹھایا جانا اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا. یہ مقام محمود ہے، مالک کی مرضی ہے جس کو چاہے ساتھ بٹھا لے. ہائے ہائے ہائے، تو ساتھ بیٹھنے سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا نا، ساتھ بیٹھنے سے کوئی، بھائی باپ بیٹے کو ساتھ بٹھا لے تو باپ بن جاتا ہے، مالک بندے کو ساتھ بٹھا لے تو بندہ مالک بن جاتا ہے. ارے عرش کے مہمان اگر چٹائیوں پر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے ہو گئے، اگر حضور اتر کے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے نہ ہوئے. خدا اس کو کرسی پر اپنے ساتھ بٹھا لے تو خدا جیسا ہی نہیں ہوگا، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، مگر فرمائیں گے محبوب آج یہاں نہ بیٹھا، تو نے پہلو میں اپنے باپ کے ساتھ آ، میرے پہلو میں میرے ساتھ بیٹھا. ابو باپ پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ، جو تمہیں اور مجھے جدا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے کہ خدا جدائی گوارا نہیں کرتا، وہ پہلو میں بٹھاتا ہے. ہائے ہائے محبوب سنیا جم جم میرے پہلو میں تمہیں. ہائے ہائے حدیث امام قرطبی، تفسیر قرطبی اس آیت کریمہ کی، من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. جب یہ آیت پڑھ رہے تھے نا میرا دھیان اس اشعار کی طرف جا رہا تھا، میں بار بار اس لیے سن رہا تھا، جب ایسا کرب کا مقام محبودہ، محبوب تو راتوں کو اٹھا کر اس لیے کہ تیرے راتوں کے اٹھنے پر میں نے تمہیں اپنے باپ بٹھانا ہے. بھائی باپ بیٹے کو گود میں بھی تو بٹھا لیتا ہے نا، ارے گود میں بیٹھ کر وہ باپ جیسا نہیں بنتا، بیٹا بیٹا، باپ باپ، دوست دوست کو ساتھ بٹھا لیتا ہے. بادشاہ اگر کسی پر اتنا شفیق اور مہربان ہو جائے، بادشاہ اپنے وزیر کو کہے کہ آ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھ، تو کیا وہ وزیر بادشاہ بن جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہے، وزیر جہاں بیٹھے. اللہ کی الوہیت کوئی ایسی ہے کہ حضور کو ساتھ بٹھا لیا تو الوہیت چھن گئی؟ ہائے 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 ہائے. ابدیت کوئی ایسی چیز ہے کہ محبوب کو ساتھ بٹھا لیا تو ابدیت سے نکل گئے؟ نہ خدا سے الوہیت گئی نہ حضور ابدیت سے نکلے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ محبوب آ، آج یہ آخری تو مقام ہے نظارے کا، آج تو ادھر، آج تو پہلو میں بیٹھ، آج تو پہلو میں بیٹھ، یہ دیکھ لیں کہ محبوب کو کہاں بٹھایا ہے رب نے، یہ دیکھ لیں محبوب کو رب نے کہاں بٹھایا ہے. ایک تو وہ بٹھانا تھا نا، ایک تو وہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تو وہ ملنا تھا، ایک تو وہ، تو محبوب وہ تو تنہا تو تھا اور میں تھا، تو میں نے تمہیں اپنے قرب میں جہاں بھی بٹھایا کسی نے نہ دیکھا، وہ تو کسی نے نہ دیکھا، آج آ سب کو دکھاتے، وہ کسی نے نہ دیکھا، تنہا تو تھا، انہ ہو السمیع البصیر، وہ میں تمہیں تکنے والا تھا، تو مجھے تک رہا تھا، نہ مجھے کسی کو کسی نے مجھے بٹھاتے ہوئے دیکھا، نہ تمہیں کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا، کسی کو کیا خبر محبوب کہاں تک گیا، کہاں بٹھایا گیا، کیسے ملا، کیسے ملایا گیا، کسی کو کیا خبر. آج تو محبوب اپنے پرائے مومن کافر سب جمع ہیں. اے محبوب تمہیں یہاں بٹھاتے ہیں تاکہ آج ہر کوئی دیکھ لے، ہر کوئی دیکھ لے. اس پر امام قرطبی نے اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد کیا ہے دلائل کے ساتھ، رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ رد کیا ہے. اندیت پر بحث کی، اپنے پاس بٹھانے سے اندیت پر بحث کی اور قرآن مجید کی آیتیں بیان کی. کہ قرآن مجید اور نہیں کہتا ان اللہ مع المحسنین، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، تو وہاں ساتھ ہونے سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی محسن خدا کے ساتھ ہو جائے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی تو معیت ہی ہے، وہاں بھی تو ساتھ ہی ہے نا، معیت ہی ہے. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت کے بھی اندر ہو جائے تو پھر بھی تم خدا نہ بنو، اور حضور کو ساتھ بٹھا لے تو یہ گمان پیدا ہو جائے. وہ مالک ہے، وہ شہرت کے قریب ہو تب بھی خدا رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے. مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا لے تب بھی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ سبحان اللہ. تو محبوب کو بٹھائیں گے ساتھ، یہ تو ایک مقام ہے. لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے منتصباً سراپا سوال بن کے کھڑا ہوں گا. اللہ پاک فرمائیں گے فیقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تريد ان افنا بامتك، پیارے محبوب کھڑے ہو. جی مولا کھڑا ہوں. پیارے کیوں کھڑے ہو، بیٹھتے کیوں نہیں؟ مولا ایک بات کرنی ہے. محبوب بول، بول محبوب. اچھا بول، ما تريد ان افنا بامتك، اب خود بول کیا ارادہ ہے تیرا، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی کر لیتے. ما تريد ان افنا بامتك، محبوب بول تیرے ارادے کیا ہیں؟ جیسے کہتا ہے محبوب، کسی نے پوچھنا تھوڑا ہی ہے، ویسے ہی کر لیتے. ہے کسی کو ضرورت کوئی پوچھے؟ ہے کسی کی ضرورت کوئی خدا سے سوال کرے، کوئی اعتراض کرے؟ اس ہر اعتراض کا جواب اس نے پہلے دے رکھا ہے. مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، خبردار، چاہوں جس کو بخش دوں، چاہوں پکڑ لوں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں مالک ہوں. اب یہ لفظ مالک بول کے ہر اعتراض کا جواب پہلے دے رکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ جزا اور سزا دینے والا ہے، نہیں فرمایا. جزا اور سزا، جزا اور سزا دینے والا یہ نہیں فرمایا، فرمایا جزا اور سزا کا مالک ہوں. جزا اور سزا کا دینا اور شے ہے، مالک ہونا اور شے ہے. مالک مالک ہوتا ہے، چاہے تو پکڑ کے جنت میں ڈال دے، چاہے تو اندر سے نکال کے باہر پھینک دے، مالک. کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے، کوئی گرفت نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. اب بات کو سمجھ گیا نا، وہ مالک. اس لیے فرمایا محبوب ما تريد ان افنا بامتک، بول پیارے ارادہ کیا ہے تیرا؟ آج تو کہ یہی کہا تھا نا، وہ شعر کیا تھا؟ تو منگدا جا، تو منگدا جانے میں دیندا ویسا، ہاں اے وعدہ ہویا ہے لا مکان، تو منگدا جانے میں دیندا جیسا، اے وعدہ ہویا ہے لا مکان. یہاں مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئی، حضور نے تو ابھی مانگا ہی نہیں، خود بخود اللہ نے پوچھ لیا محبوب بول، جو کہتا ہے ویسے ہی کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، فاقول، میں عرض کروں گا مولا اجل حسابہ. حضور نے بھی شروع میں حق شفاعت استعمال نہیں فرما رہے، محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے نا، قربان جائے آقا آپ کی شان، ابھی محفوظ رکھا ہوا ہے، شروع سے استعمال نہیں کر رہا، ابھی کیوں استعمال کریں؟ اب مولا اپنا حساب کتاب کر لے، میں اپنا حساب بعد میں شروع کروں گا. سبحان اللہ، سبحان. پہلے عرض کیا اجل حسابہ، شفاعت کی بات نہیں کی، شفاعت کی بات. تو میں مولا اپنا حساب جو کرنا ہے وہ کر، اور ذرا جلدی کر، اتنی درخواست ہے. تو جان، تیری قیامت جانے، اور تیری قیامت کے 50,000 سال جانے، اس پر میری امت کو جلدی فارغ کر. مجھے پتا ہے 50,000 سال کی قیامت ہے، مگر میری امت کو کسی کی عام آدمی کی ضرورت ہے کوئی عام عدالت میں کہہ سکے جی ذرا میرا مقدمہ جلدی ختم کرو؟ ہے ضرورت کسی کی؟ عام عدالت میں ایک عام سیول جج ہونا، تیسرے درجے کا سیول جج، تھرڈ کلاس کا، اس کی عدالت میں کوئی جس کا مقدمہ ہو، خواہ اپنا خواہ اس سے کسی موکل کا، وہ نہیں کہہ سکتا جی ذرا آپ کی عدالت تو 2 بجے تک چلے گی، مجھے جلدی ہے جلدی فارغ کر دیں. اتنی بات کہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا کے اندر کر دے گا. تمہیں عدالت میں جج کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کہ تمہاری عدالت تو دیر لگے گی، مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں، یا میرے موکل کو، میری پارٹی کو جلدی فارغ کر دیں. وہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دے گا کہ نہیں اندر؟ یہ تو ہے اس کی بات جو عام پیشی کے لیے آتے ہیں. اور یہ تو چونکہ صدر ہے نا، صدر مجلس ہیں، آئے آئے عرض کریں گے لاڈ ہے نا، لاڈ کی بات ہے، پیار کی بات. عرض کریں گے اجلی صاحب ہم مولا، مجھے پتا ہے تیری قیامت تو 50,000 سال چلے گی، میری امت کا حساب جلدی کر، فارغ کر دے. فیدعا بہم فیحاسبون. پس جب حضور عرض کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان کی حضور کی امت کو آواز دی جائے گی، آؤ میرے پیارے محمد کی امت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی امت کو بلا لیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب کر دیا جائے گا، فوری نپٹا دیا جائے گا. اب حدیث میں آتا ہے فمنہم من یدخل الجنۃ برحمتہ ومنہم من یدخل الجنۃ بشفاعت. بس اب حساب و کتاب کے بعد کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے باعث بخشے جائیں، اللہ کی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو رحمت تو انہی کے لیے ہوگی جن کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے ایمان اور عمل صالح والا، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس کیٹیگری سے، اس کھاتے میں نہیں بخشے جائیں گے، وہ پھر میری شفاعت سے بخشے جائیں گے. 2 گروپ بنا دیے مولا، نیکوکار تیرے، گناہگار میرے. نیکوکار تیرے، گناہگار. اترونہا للمتقین، نیکوکار تیرے. ولکنہا للمذنبین الخطائین، گناہگار. نیکوکار رب کی رحمت سے بخشے گئے، گناہگار حضور کی شفاعت. تو گناہگار وہی ہے نا جو پکڑے ہوئے ہوں گے. گناہگار کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو پکڑے ہوئے ہوں گے. فرمایا یدخل الجنۃ بشفاعتی، چھڑا کے جنت میں بھیج. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک نہ پھر میں لا یزال اشفع، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، چھڑاتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہوگا، دوزخ کا پروانہ جن کو مل چکا ہوگا اور انہیں حکم مل چکا ہوگا کہ جاؤ دوزخ میں ان کو گرا دو، اور وہ دوزخ کا پروانہ لے کر، فیصلہ سن کر دوزخ کا، دوزخ میں گرائے جانے والے ہوں گے، وہ میرے سامنے آ جائیں گے اور مجھے پکار لیں گے، میں ان کی بھی شفاعت کر کے دوں گا. فرشتوں چھوڑ دو، ان کے ساتھ پہلے بہت کچھ ہو چکا، اب چھوڑ دو. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دوزخ کا بواب ہوگا نا، بواب دوزخ کا چوکی دار، ورز کرے گا آقا ما ترکت لغضب ربک من نقمت. آقا آپ نے تو اتنا کرم کیا امت پر کہ سارے کے سارے رحمت کے کھاتے میں ڈلوا دیے، کوئی ایک آدھ دانہ خدا کے غضب کے لیے ہی چھوڑ دیتے؟ کوئی دانہ خدا کے غضب کے لیے چھوڑ دیتے؟ آپ نے تو اللہ کے غضب کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں چیزیں، بس خالی مسئلے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں. قرآن و حدیث کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ مقام کیا ہے حضور کی شفاعت کا. اور یہ جتنی شانیں حضور کی ہیں، ان سب شانوں سے اللہ ہی بلند، اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے نا، یہ سب چیزوں سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے. تو جس نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا کر رکھی ہیں، اس کی اپنی شانوں کا عالم کیا ہوگا، وہ خود کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. اور وہ جو حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں حدیث شفاعت، جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار سجدے کریں گے نا حضور، اللہ فرمائیں گے محبوب ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، کل یسمع لک سل توتا وشفا تشفا. ارفع راسک، پیارے ذرا سر تو اوپر اٹھا، ذرا سر تو اوپر اٹھا. یہ تو عمومی ترجمہ، اب ہم اپنا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اب اپنا ترجمہ، یہ علماء کا ترجمہ ہے. ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، اب یہ ہم ان پڑھوں کا ترجمہ، عرف آ رہا سک محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، مکھڑا تو دکھا، یہ ان پڑھوں کا ترجمہ ہمارا. ہم اس لیے ان پڑھوں کا ترجمہ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. جب شروع سے کہہ دیا ان پڑھوں کا ترجمہ ہے تو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی. اتنا ہے بھائی، جس کی طبیعت چاہے پسند کرے وہ لے لے، جس کو پسند نہ آئے یہ ترجمہ وہ جھگڑا نہ کرے، چھوڑ جائے، ہم واپس رکھ لیں گے. جھگڑا نہیں ہے، نہ ہمارا نہ اس کا. محبوب مکھڑا تو دکھا. کل یسما الگ، ذرا یہ ان پڑھوں والا ترجمہ شروع ہے. کل یسما الگ، محبوب ذرا لب تو ہلا. کل محبوب بول، تمہیں سنا جائے گا. اب اس کا معنی ہے کل محبوب ذرا لب مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا. لب تو ہلا، تمہیں سننا چاہتا. سل تو ہوتا، محبوب ذرا مانگ تو صحیح، مانگ کر دیکھ تو صحیح، ہم کرتے کیا. تو ہوتا وشفا تو شفا، محبوب ان پکڑے ہوئوں کے لیے سفارش تو کر، دیکھ سارے نہ چھوڑ دوں تو. ہائے 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 ہائے. وشفا تو شفا، محبوب یہ جو پکڑے ہوئے ہیں ذرا سفارش تو کر میرے پیارے، پھر دیکھ ذرا ہوتا کیا ہے. ہائے ہائے تو حضور پھر سجدہ کریں گے، اللہ پاک امتی امتی کہہ کے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ اٹھائیں گے سجدے سے اور فرمائیں گے محبوب فانطلق فاخرج من النار من کان بقلبه مثقال حبۃ من ایمان. اس طرح پھر چار بار سجدے ہوں گے اور ہر بار ارشاد ہوگا. اور الفاظ یہ ہیں، یہ تو تھا نا پکڑے ہوئے کو چھڑانا، یہاں تو معاملہ بخاری شریف میں اس سے بھی بہت آگے چلا گیا. یہ تو جو دوزخ میں جل رہے ہیں، دوزخ میں جل رہے ہیں، حکم ہوگا محبوب خود جا، خود جا فاخرج من النار. جس جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے اور دوزخ میں جل رہا ہے، محبوب اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال، اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال. فرماتے ہیں فان تالے کو فافعل، میں جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال نکال کے جنت میں ڈال کے آؤں، پھر سجدہ کر لوں گا. باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب کیا معاملہ، اپنے ہاتھوں سے تو سارے کو نکال کے ڈال کے آیا، اب پھر سجدہ. پھر وہی جملے، وہی جملے، محبوب ذرا مکھڑا تو دیکھا. آئے آئے بار 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 وہی باتیں، وہی باتیں. تو وہ پھر حضور عرض کرنے کے باری تعالیٰ، وہ پہلے جن کو نکال کے آیا ہوں ان کے لیے تو نے شرط لگا دی تھی کہ جن کے دل میں دانے برابر ایمان ہے نا ان کو ڈال کے آ، تو میں تو حکم کا پابند تھا. اب وہ دانے برابر ایمان والوں کو تو جنت میں ڈال کے آیا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے مگر دانے سے کم ہے، اور ہے میرے امتی. فرمائیں گے محبوب میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں مالک ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو جا فخر، پھر اپنے ہاتھوں سے جن کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، دانا تو دور کی بات، ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، محبوب جا فخرج من النار، ان کو بھی جا کے دوزخ سے نکال جنت میں ڈال دے. پکڑے خدا نے تھے، دوزخ میں خدا نے ڈالے تھے، جا ڈال. حضور فرماتے ہیں کہ میں جا کے فان طالق فافل، پھر جا کے کر کے آؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ پاک پوچھے گا محبوب اب پھر سجدہ. یہ معاملے ہی جدا ہیں محب اور محبوب کے، ایک ہی سجدے سے سارا معاملہ طے ہو سکتا تھا نا، ایک ہی سجدے سے ہو سکتا ہے نا، مگر ادھر سجدہ کرنے میں لذت ہے، مزہ ہے، ادھر ہر بار یہ کہنے میں کہ محبوب ذرا مکھڑا دکھا، اس میں مزہ ہے. یہ راز و نیاز کے معاملے ہیں، وہی جانے. وہ جیسے کیا شب معراج، ایک ہی بار معاملہ چکایا جا سکتا تھا، مگر بار بار تھوڑے تھوڑے نمازیں معاف کر کے بھیجا جا رہا ہے، پھر بلایا جا رہا ہے، محبوب تو بار بار آتا جا اور بخشواتا جا، میں تمہیں تکتا کروں، میں تمہیں دیکھا کروں، تو مجھے دیکھا جائے، میں تمہیں دیکھا کروں، تو مجھے تکتا رہے. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب کوئی بات نہیں، اب پھر سجدہ. میں عرض کروں گا باری تعالیٰ، اب دوسری بار جن کو نکال کے آیا ہوں یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ایک رائی کے دانے برابر ایمان تھا، رائی کے برابر ایمان تھا. اب یہ بھی تو ایک حد ہی ہے نا. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے مگر رائی کے دانے سے بھی کم ہے, دل چاہتا ان کو بھی بخشو چھڑا لوں. اللہ پاک فرمائیں گے محبوب پھر اس طرح کر, فاخرج خرج من النار من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال ذرۃ من خردل, کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم کسی ایمان کی علامت یا اس کا کوئی سایہ بھی ہے تو محبوب جہاں ان کو بھی جنت میں ڈال. یہ صحیح بخاری شریف کی آخری کتاب ہے, کتاب التوحید, اس کی حدیث, ان کو بھی جنت میں ڈال دیں. یہاں میں سوچا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ محبوب اچھا جن جن کو تو کہتا جائے گا میں بخشتا جاتا ہوں, وعدہ ہو گیا بخش دیا, کہہ سکتے اللہ پاک فرما سکتے تھے اچھا فرشتوں میرے محبوب نے ان ان کی بخشش کے لیے سفارش کی ہے انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو, اللہ کہہ سکتا تھا. اللہ پاک فرما سکتا تھا اچھا میرے محبوب نے ان ان کے لیے شفاعت کی ہے, اچھا بھائی اس کیٹیگری کے جو دوزخ میں جلنے والے مومن ہیں وہ سب نکل کے جنت میں چلے جاؤ. سو صورتیں ہیں, براہ راست بخشا جا سکتا تھا نا, مگر ہر بار یہ کہنا کہ محبوب خود جا اور دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال, اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر بار خود نکلوا کے اپنے ہاتھوں سے ڈالنا, اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بخشے تو پھر بھی جاتے, مقصود بخشش تو ہے ہی نہیں, مقصود ان کی بخشش نہیں ہے, مقصود تو یار کو راضی کرنا. تو اگر وہ فرشتوں کے ذریعے بخش دیا جاتا, حکم دے کے براہ راست جنت میں بھیج دیا جاتا اور وہ بخشے جاتے جنت میں بھی چلے جاتے اور آپس میں مل بیٹھتے, یہ دیہات میں لوگ کہتے ہیں پریں, وہ مل بیٹھتے مجلس بنا بیٹھتے, بھئی کیسے بخشش ہوئی؟ کوئی کہتا وہ جو حساب کتاب تھا اور عذاب تھا وہ مدت پوری ہو گئی اس لیے بخشے گئے ہوں گے, کوئی کہتا بھئی اللہ کو رحم آ گیا ہوگا جل جل کے ہمارے جلنے پر, اللہ رحیم و کریم بھی تو ہے بخش دیا ہوگا, کوئی کہتا کہ اب ویسے بھی پیریڈ عذاب کا ختم ہو گیا ہوگا شاید اس لیے بخش دیا, کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب بخشنا تیری خاطر تھا اور وہ باتیں کچھ اور سوچتے رہے تو بخشش میں مزہ ہی کیا, اپنے ہاتھوں سے جا جنت میں ڈال تاکہ ہر ایک کو پتا چلے کہ کسی اور وجہ سے نہیں, خدا نے تو دوزخ میں ڈالا تھا, مصطفیٰ نکال کے جنت میں ڈال دا, پتا چل جائے کہ کوئی اور سبب نہیں بخشش کا. یہ نہ سمجھو کہ ہمارا عذاب ختم ہو گیا, یہ نہ سمجھو کہ حساب و کتاب کی مدت پوری ہو گئی, یہ بھی نہ سمجھو کہ خدا کو خود رحم آ گیا اس کو بخشے گئے. کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہونا, معلوم نہیں کتنی مدت اور تمہیں دوزخ میں بسر کرنی پڑتی. جب محبوب ہاتھوں سے نکال نکال کے جنت میں ڈالو گے نا, ہر کسی کو پتا ہوگا کہ ہم تو جل رہے تھے, مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال گئے. تو جس کی خاطر سب کچھ کیا ہے اسی کے واسطے کا ہی پتا نہ چلے, اسی کے وسیلے کا ہی پتا نہ چلے تو بخشش کا مزہ کیا. اس لیے محبوب اپنے ہاتھوں سے جا کے جنت میں ڈال تاکہ ہر ایک کو پتا تو چلے نا بھائی کس نے بخشوایا ہے, ہم تو پکڑے ہوئے تھے کس نے چھڑایا ہے, پتا تو چلے نا. اس لیے محبوب خود جا کے جنت میں ڈال, اور آقا فرماتے ہیں جا کے ڈال آؤں گا تیسری بار اور اس کے بعد چوتھی بار پھر سجدے میں گر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب بھی کچھ رہ گیا باقی, اب بھی کچھ رہ گیا. عرض کروں گا باری تعالیٰ اب بھی ایک حد قائم کر دی تھی آپ نے, بے شک فرمایا تھا ادنا ادنا ادنا, مگر چلو تین اضافتے صحیح یہ بھی حد ہی ہو گئی نا, دو اضافتے اس کے آگے ہیں, پانچ اضافتے صحیح پر ساری اضافتوں کے ساتھ حد ہی بنتی ہے نا, یہ بھی ایک حد ہی تھی بھائی چلو اس سے کم اس سے کم اس سے کم, کہ یہ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی کم ہیں. تو محبوب اب خود بتا اب چاہتا کیا ہے, بابا اب خود بتا اب کیا چاہتا ہے. میں عرض کروں گا میرے مولا اب یہ چاہ رب عزت